बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَآتَاكُمْ وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रेडियो तहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत हैं ताह शमीम और दिगर दोस्तों का सलाम पहुंचे। अभी आप सामिन सूरह इब्राहिम की आयात 32 से 34 तक की तलावत और इन आयात का तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। कारी थे असगर बुरुमंद। और सामिन अब इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब समाअत फरमा लीजिए। सबसे पहले आप सामिन प्रोग्राम गिर्दो पेश समाअत फरमाएंगे, जिसमें पहले आलमी खबरें पेश की जाती हैं, उसके बाद हम सियासी मसाइल पर गुफ्तगु करते हैं। प्रोग्राम गिर्दो पेश के बाद आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम सुनेंगे, और नात के बाद तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल प्रोग्राम यादों के झरोखे पेश किया जाएगा। प्रोग्राम यादों के झरोखे के बाद आप हमारा अगला प्रोग्राम खलकत की रानाइयां समाअत फरमाएंगे, और खलकत की रानाइयों के बाद प्रोग्राम पेश किया जाएगा आईने सहाफत। आईने सहाफत के बाद अगला प्रोग्राम दरख्शां सितारे आप सुन सकेंगे, और प्रोग्राम दरख्शां सितारे के बाद हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम ईरानी फन तामीर पेश किया जाएगा। तो सामान ये तो नहीं, इस वक्त नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब हम से कुछ लम्हों बाद प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर होंगे। سامن پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامن گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں، تو لیجیے ہمارے ساتھی گلشن نقوی سے سماعت فرمائیے خبریں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس ہیں ہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندوستان میں پیٹرول کی قیمت میں ایک دن کے وقفے کے بعد سنیچر کو 30 پیسے کا اضافہ کیا گیا، جبکہ ڈیزل کی قیمت اپنی اعلیٰ ترین سطح پر برقرار رہی۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافے کے نتیجے میں زیر علاج مریضوں کی شرح 5% سے زائد ہو گئی ہے، اور تہران میں ایران کی نالج بیسڈ کمپنیوں کی برآمداتی مصنوعات کی نمائش کا افتتاح ہو گیا۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ ہندوستان میں پیٹرول کی قیمت میں ایک دن کے وقفے کے بعد سنیچر کو 30 پیسے کا اضافہ کیا گیا، جبکہ ڈیزل کی قیمت اپنی اعلیٰ ترین سطح پر برقرار رہی۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی سب سے بڑی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن نے سنیچر کو پیٹرول کی قیمت میں 30 پیسے فی لیٹر اضافے کا اعلان کیا۔ انڈین آئل کارپوریشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ یاد رہے کہ جمعرات کو پیٹرول کی قیمت میں 35 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی قیمت میں 15 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا تھا، اور جمعے کو دونوں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتیں بڑی ہوئی سطح پر برقرار رہیں۔ سنیچر کو پیٹرول کی قیمت میں نئے اضافے کے بعد پیٹرول دہلی میں 101.84 روپے، ممبئی میں 107.83 روپے، چنئی میں 102.49 روپے اور کولکاتہ میں 102.08 روپے فی لیٹر فروخت ہوا۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں گزشتہ 4 مئی سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اس وقت سے اب تک دونوں پیٹرولیم ایندھنوں کی قیمتوں میں یا اضافہ کیا جاتا رہا ہے یا انہیں بڑھی ہوئی سطح پر برقرار رکھا گیا ہے۔ ہندوستان میں کرونا کی نئی لہر کی بابت انتباہات کے دوران ایک دن میں 38,000 سے زائد متاثرین اور 500 سے زائد اموات کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستانی وزارت صحت کے سنیچر کے روز جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 38,079 مریضوں اور 560 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 43,916 مریض شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق اس ملک میں کرونا سے متاثرین کی تعداد 3,10,64,908 ہو گئی ہے، جن میں سے 4,13,091 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں، 4,24,025 افراد زیر علاج ہیں اور 3,02,27,792 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح 1.36%، اموات کی شرح 1.33% اور شفایابی کی شرح 97.31% ہے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی تعداد میں مسلسل اضافے کے نتیجے میں زیر علاج مریضوں کی شرح 5% سے زائد ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہر جاری ہے اور متاثرین کی یومیہ تعداد میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 2,783 نئے مریضوں اور 39 نئے اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران پاکستان میں کرونا کے 1,000 مریض شفایاب ہوئے، جبکہ اس ملک میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی شرح بڑھ کے 5.65 ہو گئی ہے۔ اس دوران پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کرونا کے پھیلاؤ نے خطرناک شکل اختیار کر لی ہے۔ کراچی میں کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی شرح 20% سے زائد بتائی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 5,650 افراد کا کرونا ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے 1,149 کا نتیجہ مثبت آیا ہے۔ پاکستان میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 9,86,660 ہے، جن میں سے 22,760 لقمہ اجل بن چکے ہیں، 45,579 زیر علاج ہیں اور 9,18,329 افراد کرونا کو شکست دے چکے ہیں۔ برطانیہ اور امریکہ میں بھی کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ برطانیہ کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں 51,870 افراد کرونا وائرس میں مبتلا ہوئے ہیں۔ برطانیہ میں 51,000 سے زیادہ افراد کا کرونا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد اس ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد 53,34,187 ہو گئی ہے۔ روزانہ اتنی بڑی تعداد میں کرونا مریضوں کے سامنے آنے کے بعد یہ کرونا کا پھیلاؤ شروع ہونے کے بعد سے سب سے بڑی تعداد شمار ہوتی ہے، جبکہ اس سال جنوری کے بعد پہلی بار برطانیہ میں ایک دن میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے ہیں اور اس سے قبل اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ برطانوی وزیر صحت ساجد جاوید نے اس ملک کی پارلیمنٹ میں اعلان کیا ہے کہ 19 جولائی سے کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے عائد تمام پابندیاں منسوخ کر دی جائیں گی۔ امریکی وزارت صحت نے بھی اس ملک کی مختلف ریاستوں میں کرونا وائرس میں مبتلا ہونے والے مریضوں کی تعداد میں اضافے کی خبر دی ہے۔ امریکی محکمہ صحت کے عہدیداروں نے اس ملک کی 50 ریاستوں میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کی 19 ریاستوں میں پہلے کے مقابلے میں کرونا کے مریضوں کی تعداد کم سے کم دگنا بڑھ گئی ہے۔ امریکی محکمہ صحت کے حکام نے مزید کہا ہے کہ اس وقت روزانہ تقریباً 26,000 امریکی کرونا کا شکار ہو رہے ہیں اور ہسپتالوں میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران امریکی ریاستوں میں کرونا کا پھیلاؤ کافی بڑھ گیا ہے اور ہسپتالوں کا عملہ کرونا مریضوں کی نئی لہر کے سبب دباؤ کا شکار ہے۔ ایران میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 15,000 سے زائد نئے مریضوں اور 175 اموات کا اندراج کیا گیا۔ ایرانی وزارت صحت کے دفتر رابطہ عامہ کے مطابق جمعے سے سنیچر تک ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 15,139 نئے مریضوں اور 175 اموات کا اندراج ہوا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق 1,725 کرونا کے مریضوں کو ہسپتالوں میں داخل کیا گیا اور باقی کو گھروں میں قرنطینہ میں رہنے کی ہدایت کر دی گئی۔ ایران میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 35,01,079 ہے، جن میں سے 86,966 افراد جاں بحق ہو گئے اور 31,08,348 کورونا کو شکست دینے میں کامیاب رہے۔ اس درمیان کورونا ویکسینیشن میں تیزی آ گئی ہے، اب تک 70,00,000 لوگوں کو کورونا کا ٹیکہ لگایا جا چکا ہے۔ تہران میں ایران کی نالج بیسڈ کمپنیوں کی برآمداتی مصنوعات کی نمائش کا افتتاح ہو گیا۔ تہران میں منعقدہ ایران کی نالج بیسڈ کمپنیوں کی برآمداتی مصنوعات کی اس نمائش کا 1,600 مربع میٹر مساحت پر مشتمل 3 طبقات میں اہتمام کیا گیا ہے، جس میں ایران کی 400 نالج بیسڈ کمپنیوں نے اپنی 200 مصنوعات کے ساتھ شرکت کی ہے۔ تہران میں منعقدہ اس نمائش میں ایرانی کمپنیوں نے سائنسی، صنعتی اور طبی شعبوں میں بھی اپنے شاہکار پیش کیے ہیں۔ اسی طرح ایرانی نالج بیسڈ کمپنیوں کی جانب سے روس، چین، شام اور کینیا میں بھی مکانات کی نئی ڈیزائننگ، صنعتی پیداواروں کے مراکز قائم کیے گئے ہیں تاکہ ایرانی نالج بیسڈ پیداواری اشیاء کی برآمدات کو فروغ دیا جا سکے۔ روس اور وسطی ایشیا کے 5 ممالک نے ایک بیان جاری کر کے افغانستان میں قیام امن کے لیے بین الافغان مذاکرات کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ روس اور وسطی ایشیا کے ممالک کے وزراء خارجہ نے تاشقند میں ملاقات و گفتگو کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کر کے اعلان کیا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کے ذریعے ہی اس ملک کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وسطی ایشیا کے جن 5 ممالک نے افغانستان میں قیام امن کے حصول کے لیے بین الافغان مذاکرات کی اپیل کی ہے وہ قزاقستان، کرگزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اس سے قبل روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں وسطی اور جنوبی ایشیا کے ملکوں کی بین الاقوامی کانفرنس میں یقین دہانی کرائی تھی کہ وسطی ایشیا میں روس کا کوئی بھی اتحادی ملک افغانستان سے باہر نکلنے والے مسلح افراد کی میزبانی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ دوسری طرف امریکہ افغانستان سے باہر نکلنے کے دعوے کے بہانے یہ کوشش کر رہا ہے کہ علاقے میں اپنا اثر و نفوذ برقرار رکھنے کے لیے حتی الامکان افغانستان کے کسی شمالی پڑوسی ملک کو اپنے فوجیوں کی میزبانی اور انہیں جگہ دینے کے لیے تیار کر لے، اور اس سلسلے میں اس نے پاکستان سے بھی مدد مانگی ہے۔ دریاسنا افغانستان کے صوبہ جوزجان میں طالبان اور فوج کے درمیان شدید جنگ جاری ہے اور جھڑپوں کے دوران 10 طالبان جنگجوؤں کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر ہے۔ افغانستان کے وزارت دفاع نے سنیچر کو ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ صوبہ جوزجان کے شہر شبرخان کے قریب افغان فوج اور طالبان کے درمیان تازہ ترین جھڑپ کے دوران افغان فوج کی حمایت میں عوام کے اٹھ کھڑے ہونے کے نتیجے میں 81 طالبان ہلاک اور 10 زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں طالبان کے 6 کمانڈر بھی شامل ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج کے اس آپریشن میں بڑی مقدار میں اسلحہ اور فوجی ساز و سامان بھی افغان فوج اور سیکیورٹی اہلکاروں کو حاصل ہوا ہے۔ افغانستان کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ صوبہ بامیان میں فوج کی کارروائیوں میں ضلع والسوالی کے طالبان کے کنٹرول سے خارج ہو گیا اور اب اس پر فوج کا کنٹرول ہے۔ افغان وزارت دفاع کے مطابق اس کارروائی کے دوران طالبان کو بھاری جانی نقصان ہوا ہے اور بڑی مقدار میں اس کے فوجی ساز و سامان بھی تباہ ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران افغان فوج اور طالبان کے درمیان سخت ترین محاذرائی اور جنگ صوبہ قندھار کے ضلع اسپین بولدک میں ہوئی ہے۔ افغانستان کی وزارت داخلہ کے ترجمان نے جمعے کو پاکستان سے ملحقہ افغانستان کی یہ سرحدی گزرگاہ طالبان سے چھین لینے کی خبر دی تھی، لیکن طالبان نے حکومت کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے۔ مسجد الاقصیٰ پر حملے کے لیے صہیونی آبادکاروں کی اپیل کے بعد فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے فلسطینی نوجوانوں سے چوکس رہنے کی اپیل کی ہے۔ قدس پریس کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان میں غرب اردن اور مقبوضہ علاقوں میں آباد فلسطینی نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ پیر کے روز یعنی عرفہ کے دن بیت المقدس کی طرف مارچ کریں۔ اس بیان میں غزہ کے فلسطینیوں اور فلسطینی گروہوں سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ ان کے ہتھیار بھی آمادہ رہیں تاکہ غاصب صہیونی اس بات کو سمجھ لیں کہ مزاحمتی قوتیں مسجد الاقصیٰ اور بیت المقدس کے دفاع کے لیے مکمل ڈھال اور شمشیر برہنہ ہیں۔ اس بیان میں غاصب صہیونیوں کو فلسطینی گروہوں کو آسمانے پر سخت خبردار بھی کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ انتہا پسند صہیونیوں نے 18 جولائی کو مسجد الاقصی پر حملہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس حوالے سے سخت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی اور سینئر تازہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، ہم کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ
ڈاکٹر صاحب، ہمارا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ اس وقت لبنان کی سیاسی صورتحال کیا ہے؟
خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، لبنان ہمیشہ سیاسی لحاظ سے گزشتہ کئی عشروں سے گاہے بگاہے سیاسی بحران میں مبتلا رہا ہے، سیاسی عدم استحکام کا شکار رہا ہے، اور اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ کوئی باقاعدہ وہاں پہ پرائم منسٹر نہیں ہے، کوئی باقاعدہ کیبنٹ نہیں ہے۔
جی،
جب 4 اگست 2020 میں بیروت کے بندرگاہ میں دھماکہ ہوا، تو اس دھماکے کے نتیجے میں سینکڑوں افراد جان بحق اور زخمی ہوئے، تو اس کے بعد ایک سیاسی شور شرابہ ہوا، مظاہرے ہوئے، جس کے نتیجے میں جو اس وقت وزیر اعظم تھے حسان دیاب، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اب وہاں سے یہ بحران بنیادی طور پہ شروع ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ سیکیورٹی کے لحاظ سے ایک اتنا بڑا دھماکہ ہوتا ہے بیروت کی بندرگاہ میں، اس کی کون ہے، کیا اس میں کون سے عوامل ہیں، یہ خود ایک بحث تھی۔ اس کے نتیجے میں عوام کے اندر اشتعال ہوتا ہے، اشتعال کے نتیجے میں حکومت جو ہے وہ اپنا، یعنی جو کابینہ ہے وزیر اعظم سمیت جو ہے وہ مستعفی ہو جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے ایک ایسا ملک جہاں پہ پہلے بھی کابینہ کی تشکیل کے لیے کئی ماہ کا عرصہ لگا تھا، اور جماعتوں کی آپس میں ہم آہنگی نہیں ہو رہی تھی، بڑی مشکل سے وہ حسان دیاب پہ کسی حد تک متفق ہوئے، اور اس اتفاق کے نتیجے میں وہ پرائم منسٹر بنے۔ اب جب یہ حسان دیاب نے استعفیٰ دیا، تو پہلے ایک بیوروکریٹ ہے مصطفیٰ ادیب،
جی،
ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہیں وہ کابینہ تشکیل دیں، کیونکہ طریقہ یہ ہے کہ جو بھی کابینہ تشکیل دے گا، یعنی وہ وزیراعظم کے عہدے پہ فائز ہو سکتا ہے جب اس کو اپنی کابینہ مکمل کر لے اور پارلیمنٹ بھی اس کی حمایت کر دے۔ تو پہلے مصطفیٰ ادیب نے کوشش کی، لیکن مصطفیٰ ادیب نے بھی ایک آدھ مہینے کے بعد جو ہے وہ کہہ دیا کہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سعد حریری، جو سابق وزیراعظم رہے ہیں، حریری ان کے فرزند ہیں، پہلے بھی یہ اس عہدے پہ رہ چکے ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ نئی کابینہ کی تشکیل کریں۔ اب تقریباً اکتوبر 2020 سے لے کے ابھی تک، کل تک،
تقریباً
کل تک جو ہے یہ پروسیس تھا کہ سعد حریری جو ہے وہ اپنی کابینہ، ایک عموماً وہاں پہ جو ٹرینڈ یہ ہے کہ 24 افراد کی کابینہ بنائی جاتی ہے، اس کو صدر کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، پریزیڈنٹ اس کو ریکمینڈ کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جا کے اعتماد کا ووٹ لے لیا جاتا ہے۔
جی،
تو یہ کل نہیں بلکہ جمعرات کی شام کی بات ہے، کل کا دن بھی اسی اس میں گزرا۔ جمعرات کی شام کو سعد حریری اپنی 24 رکنی کابینہ کی فہرست لے کے لبنان کے ساتھ مشیل اون کے پاس پہنچے، اور انہوں نے اس پہ کچھ اعتراضات لگا دیے کہ اس کابینہ کے اندر تمام جو مختلف پارلیمانی گروہ ہیں اس میں موجود نہیں ہے، اور ایک خاص گروہ کی نمائندگی ہے۔ تو اس پہ سعد حریری نے اختلاف کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں، اگر آپ میری اس کابینہ کو قبول نہیں کرتے، تو میں اس، یعنی حیثیت اور منصب سے ہی دستبردار ہوتا ہوں، آپ کسی اور سے کہیں کہ وہ آ کے کابینہ کی تشکیل کرے، میں وزیراعظم کے عہدے کا جو ہے وہ امیدوار ہی نہیں ہوں۔ اب یہاں پہ ایک نیا بحران شروع ہو گیا ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ اب آپ کی نہ حکومت ہے، نہ کیبنٹ ہے، نہ دوسرے فیصلے ہو رہے ہیں، تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ البتہ عارضی طور پہ ابھی بھی جسے آپ کہیں قائم مقام تو وہی حسان دیابی اپنی حکومت چلا رہے ہیں، لیکن جو باقاعدہ سیاسی حکومت ہم کہہ سکتے ہیں وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ کیوں ایسے ہوتا ہے، یہ کس لیے ہر الیکشن کے بعد اسی طرح کا بحران پیدا ہوتا ہے؟ اس بحران کے نتیجے میں جو ہے وہ مختلف گروہ سامنے آتے ہیں، مختلف شخصیات سامنے آتی ہیں، ان کو کابینہ کی تشکیل کے لیے کہا جاتا ہے، وہ ناکام ہوتے ہیں، پھر ان کے خلاف پارلیمنٹ میں بات ہوتی ہے، پھر بات عوام تک پہنچ جاتی ہے۔ جیسے ابھی کل جو ہی یہ سعد حریری نے اعلان کیا تو سعد حریری کا جو گروپ ہے المستقبل ہے، 14 مارچ ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کل دوبارہ مظاہروں پہ شروع ہو گئے اور حکومت کے خلاف، اور ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور ایک دوبارہ ملک کے اندر ایک بحران سا پیدا ہو گیا۔ یہ ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ایک گروپ کو وزارت عظمیٰ نہیں ملتی یا وہ کابینہ تشکیل دینے میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اس میں 2-3 بنیادی وجوہات ہیں جو تجزیہ نگار جس کی بات کرتے ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ جو سسٹم ہے اس وقت لبنان کے اندر، اس کے اندر ایک نقص موجود ہے جس کی وجہ سے یہ اس کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں وہاں کا سسٹم کیا ہے کہ پریزیڈنٹ ہمیشہ کرسچن ہونا چاہیے، پرائم منسٹر جو ہے وہ سنی ہونا چاہیے، اور سپیکر جو ہے وہ شیعہ ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک مجبوری ہے، یعنی یہ اس کے علاوہ دستور آئین ان کا اجازت نہیں دیتا۔ اب کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اچھا کرسچن کے اندر اچھا صدر موجود نہیں ہے، سنی گروہوں کے اندر اچھا وزیر اعظم موجود نہیں ہے، یا شیعہ گروہوں کے اندر اچھا اسپیکر موجود نہیں ہے۔ تو یہ ایک خود ایک بڑا بحران ہے۔ دوسرا بڑا بحران یہ ہوتا ہے کہ جو بیرونی ممالک ہیں وہ ہمیشہ مداخلت کرتے ہیں، اور اس میں امریکہ کا نام سر فہرست ہے، فرانس کا نام اس کے بعد آتا ہے، اس کے بعد سعودی عرب ہے۔ یہ تینوں ممالک پوری کوشش کرتے ہیں کہ لبنان کے اندر ہر تبدیلی میں ان کا عمل دخل ہو، نیا وزیر اعظم ان کی مرضی کا بنے، نیا پریزیڈنٹ ان کی مرضی سے بنے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو داخلی قوتیں ہوتی ہیں جو اپنے ملک کے عنوان سے سوچتی ہیں، ان کے اور ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ایک تیسری وجہ یہ ہے کہ اکثر جو اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں تاکہ لبنان ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائے کہ لبنان کے اندر جو مقاومت کا بلاک ہے اس کو کمزور کیا جائے، اور اس میں ظاہر ہے حزب اللہ کا نام ہے، اور ان سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسی صورتحال پیدا کر دیں، ناامنی اور بدامنی کی فضا ہو، کہ اس کے نتیجے میں یہ مطالبہ کیا جائے کہ حزب اللہ کو غیر مسلح کیا جائے۔ تو یہ وہ عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ سیاسی بحران بار بار پیدا ہوتے ہیں۔
جی ڈاکٹر راشد نظم صاحب، آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے گفتگو میں حصہ لیا۔ اور ناظرین، اب یمن کے حوالے سے یہ رپورٹ۔ یمنی حکام نے سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے تیل بردار بحری جہازوں کو روکے جانے کے ابتر نتائج کا ذمہ دار اقوام متحدہ کو قرار دیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے مغربی صوبہ الحدیدہ کے گورنر محمد عیاش قحیم نے کہا ہے کہ ایسی حالت میں کہ فائر بندی کے بارے میں سویڈن سمجھوتا تیسرے سال میں داخل ہو رہا ہے، جہر سعودی اتحاد نے پیٹرولیم ایندھن کے بارے میں اپنے کسی بھی معاہدے یا وعدے پر عمل نہیں کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمن کے دیگر صوبوں کی مانند صوبہ الحدیدہ بھی تیل بردار بحری جہازوں کو ضبط کیے جانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سخت ترین مسائل و مشکلات سے دوچار ہے۔ محمد عیاش قحیم نے کہا کہ الحدیدہ کے طبی مراکز کے پانی اور بجلی کے شعبے ایندھن ختم ہونے کی بنا پر شدید مشکلات اور خطرناک مسائل سے دوچار ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمنی عوام کے خلاف سعودی اتحاد کے وحشیانہ جارحیت اور اس ملک کا ظالمانہ محاصرہ جاری رہنے کے باوجود اقوام متحدہ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ نے یمنی عوام کے مسائل و مشکلات اور مصائب و آلام دور کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا ہے۔ یمن کی قومی آئل کمپنی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر عمار الازرعی نے بھی کہا ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے ہر ماہ یمن کا 30-40 لاکھ بیرل تیل چوری کیا جا رہا ہے، اور نہیں معلوم کہ تیل کی آمدنی کو کہاں صرف کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہر سعودی اتحاد نے یمن کا تیل غارت کرنے کے علاوہ جیزان بندرگاہ کے قریب یمن کے 4 تیل بردار بحری جہازوں کو بھی روک رکھا ہے، جن میں سے 2 جہاز میں عام استعمال کا پیٹرول موجود ہے، جبکہ 1 بحری جہاز میں الحدیدہ کے کارخانوں اور بجلی گھر کے استعمال کا ایندھن بھرا ہوا ہے، اور 1 جہاز میں گیس ہے۔ الازرعی نے کہا کہ حکومت کے لیے جیزان کے قریب روکے جانے والے 2 بحری جہازوں کا تاوان $86,20,000 تک پہنچ چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی اتحاد کی جانب سے یمنی سرمایہ کی غارت گری شہریوں کی تنخواہوں کی ادائیگی میں رکاوٹ کا باعث بنی ہے۔ یمنی حکام نے سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے تیل بردار بحری جہازوں کو روکے جانے کے ابتر نتائج کا ذمہ دار اقوام متحدہ کو قرار دیا ہے۔ واضح ہے کہ 2015 سے یمنی عوام کے خلاف مسلط کی جانے والی جنگ اور اس ملک کا محاصرہ لاکھوں کی تعداد میں یمنی عوام میں بھوک مری پھیلنے کا باعث بنا ہے، اور خود اقوام متحدہ کے اعلان کے مطابق یمن کو اس وقت پوری دنیا میں بدترین انسانی بحران اور المیہ کا سامنا ہے۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، پھروں جس میں آرام سے رات دن میں، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا، وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجیے گا، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو، مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا، مجھے اس مرض کی دوا دیجیے گا، کرم پھر رسول خدا کیجیے گا، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، جیوں تو مدینے مروں تو مدینے، میرا پورا یہ مدعا کیجیے گا، میرا پورا یہ مدعا۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 تیر 6 ذوالحجہ اور 17 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ ذوالحجہ سن 258 ہجری قمری کو مشہور ایرانی محدث اور عالم دین ابو علی محمد ابن حمام پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے بہت سے علماء سے کسب فیض کیا اور علم حدیث میں مہارت حاصل کی۔ ابو علی محمد ابن حمام بغداد میں رہتے تھے۔ انہوں نے بہت سے ممتاز شاگردوں کی تربیت بھی کی، جو خود علم حدیث اور دوسرے اسلامی علوم میں اپنا خاص مقام رکھتے تھے۔ حمام نے دینی پیشواؤں کی تاریخ کے بارے میں متعدد کتابیں تحریر کیں، جن میں تاریخ ائمہ دین خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ سترہ جولائی سن 1913 عیسوی کو معروف فرانسیسی دانشور اور فلسفی پروفیسر روجے گارودی پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور تین مضامین فلسفہ، ادب و عرفان اور تہذیب و تمدن میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ان کو فرانس پر جرمنی کے قبضے کے دوران ہٹلر کے فاشیزم کے خلاف جدوجہد کے سبب 1940 سے 1943 تک جنگی قیدیوں کے کیمپ میں رکھا گیا۔ وہ 36 سال تک فرانس کی کمیونسٹ پارٹی کے اور 25 سال تک اسی پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے رکن رہے۔ کمیونزم اور لبرلزم نے روجے گارودی کو مطمئن نہیں کیا اور بالآخر ان کو اسلام میں حقیقت نظر آئی۔ 1979 میں ایران میں آنے والے اسلامی انقلاب نے ان کے اسلام قبول کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوسری طرف صہیونی ماہیت کا راز فاش کرنے کی وجہ سے اس مسلمان دانشور کو بارہا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس ممتاز فلسفی نے بہت سی اہم کتابیں بھی لکھی ہیں۔ 13 جون 2012 کو روجے گارودی کا پیرس میں انتقال ہوا۔ July 17, 1968 کو عراق میں باس پارٹی کے رہنما احمد حسن کی قیادت میں ایک کودتا کے ذریعے صدر عبد الرحمن عارف کو برطرف کر دیا گیا۔ اس طرح ملک کے اقتدار پر باس پارٹی کا قبضہ ہو گیا۔ باس پارٹی کے اقتدار کے بعد اس پارٹی کے دوسرے سب سے اہم لیڈر صدام حسین نے مخالفین کا قتل عام شروع کر دیا اور کردوں، قوم پرستوں اور حتیٰ باس پارٹی کے حامی کمیونسٹوں کو بھی اپنے وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا۔ 1979 میں احمد حسن نے صدام حسین کے دباؤ میں آ کر اقتدار چھوڑ دیا اور صدام نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر باس پارٹی سے اپنے مخالفین کا بڑے پیمانے پر صفایا کیا۔ عراق کی باس پارٹی نے اپنے دو ہمسایہ ملک یعنی ایران اور کویت پر دو جنگیں مسلط کی ہیں، جن سے وسیع پیمانے پر علاقے کے لوگوں، خاص طور سے عراق کے عوام کو جانی اور مالی نقصان ہوا، اور ان جنگوں سے بیرونی طاقتوں کو خلیج فارس کے علاقے میں پیر جمانے کا موقع ملا۔ بالآخر صدام کی قیادت میں باس پارٹی کی حکومت امریکی اور برطانوی افواج کے حملوں کے بعد 2003 میں ختم ہو گئی۔ May 23, 1352 ہجری شمسی کو محمد داؤد خان نے افغانستان میں ایک کودتا کے ذریعے بادشاہ محمد ظاہر کو برطرف کر دیا اور وہاں جمہوری حکومت قائم کر دی۔ دو سال کے بعد داؤد خان افغانستان کے صدر بن گئے اور عوامی بغاوت کو سختی سے کچل دیا۔ داؤد خان کے دور میں سابق سوویت یونین نے اپنے حریف امریکہ کے مقابل افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھایا۔ اردی بہشت 1357 ہجری شمسی میں سوویت یونین کے ایجنٹ نور محمد ترکی نے ایک اور کودتا کے ذریعے داؤد خان حکومت کا تختہ الٹ دیا اور افغانستان کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ May 14, 1407 ہجری قمری کو سانحہ مکہ رونما ہوا۔ اس دن سینکڑوں ایرانی اور غیر ایرانی حجاج کرام کو مکہ مکرمہ میں فریضہ حج کی ادائیگی کے دوران مشرکین سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے سعودی حکومت کے اہلکاروں نے شہید کر دیا۔ حجاج کرام ہر سال قرآن کریم اور اسلام کی تعلیمات کے مطابق ایسے اجتماعات کا اہتمام کرتے ہیں جن میں مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دیتے ہوئے اسلام دشمنوں، خصوصاً امریکہ اور صہیونی حکومتوں سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کیا جاتا ہے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیغامات میں مشرکین سے نفرت اور بیزاری کا اظہار کرنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے، اور رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے بھی مذکورہ اجتماعات کو مسلمانوں کی طاقت اور ان کے اتحاد کی علامت قرار دیا ہے۔ چنانچہ حجاج کرام، خصوصاً ایرانی عازمین حج، ہر سال مشرکین سے بیزاری کے اجتماعات منعقد کرتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
اگر آج سے 1000 سال پہلے ہم خداوند عالم کی آیات و نشانیوں کا عالم ہستی میں مشاہدہ کرنا چاہتے تو اس وقت کے معروضی حالات کی وجہ سے ہم مطلوبہ ہدف تک ہرگز نہ پہنچ پاتے، لیکن آج علم کی ترقی کی بدولت ہم ایک ذرے حتی ایٹم سے لے کر کہکشاؤں تک کے بارے میں خاطر خواہ علم و معلومات رکھتے ہیں، اور ان سب میں خداوند عالم کی تدبیر و حکمت اور آیات و نشانیوں کو درک کر سکتے ہیں۔ بقول علامہ اقبال لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، ہر چیز ہے محو خود نمائی، ہر ذرہ شہید کبریائی۔ قرآن حکیم اور بزرگان اسلام نے ہمیشہ انسان کو عالم ہستی اور اس کے وجود کے بارے میں غور و فکر کی دعوت دی ہے، اور مخلوقات کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کو خدا شناسی کا بہترین راستہ قرار دیا ہے۔ خداوند عالم کی پہچان اور اس کی معرفت کے کئی طریقے اور راستے ہیں، لیکن ان سب میں جو چیز اہم اور مشترک ہے وہ توجہ، فکر اور جستجو ہے۔ البرٹ آئنسٹائن ایک جگہ لکھتا ہے کہ عالم ہستی میں ایک عاقل اور قادر قوت موجود ہے، اور خود عالم ہستی اس وجود کی گواہ ہے۔ میں اس کائنات کی خلقت کو ایک حادثہ تصور نہیں کرتا، اور اس عالم کی خلقت میں پروردگار دو عالم کے ارادے اور خواہش کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرا عقیدہ ہے اور اس پر ہمیشہ قائم و دائم رہوں گا۔ عزیز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ خلقت کی رانائیاں پروگرام میں ہم خدا شناسی کے تناظر میں انسان کی خلقت اور اس خلقت میں خداوند عالم نے جو عظیم احسانات عطا فرمائے ہیں ان کو بیان کریں گے۔ گزشتہ پروگراموں میں ہم نے انسان کے بدن کے بعض حصوں کی کارکردگی کے بارے میں گفتگو کی تھی، آج کے پروگرام میں ہم آنکھ اور دوسرے حصوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کیا آپ نے آج تک دیکھنے کے عمل یا آنکھ کی بناوٹ میں غور و فکر کیا ہے؟ آنکھ کی بناوٹ ایک حیران کن اور بینائی کا عمل ایک حیران کن نظام ہے۔ خداوند عالم اس عظیم عنایت یعنی دیکھنے اور سننے کی نعمت کے بارے میں سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہستی ہے جس نے تمہیں خلق کیا اور تمہارے لیے آنکھ، کان اور دل قرار دیے، لیکن تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ آنکھ انسان کے بدن کے بلند ترین حصے یعنی سر پر ہے، تاکہ انسان اپنے اطراف میں آسانی سے تمام اشیاء پر نظر رکھ سکے۔ آنکھ انسانی اعضاء میں اہم ترین عضو ہے، جسے ہڈیوں کے درمیان رکھا گیا ہے، اور اس کی ہڈیوں کے پیچیدہ نظام کے درمیان موجود ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آنکھ ہر طرح کے بیرونی نقصان سے محفوظ رہتی ہے۔ آنکھ اور بینائی کا عجیب و غریب نظام یعنی آنکھ کا پردہ بینائی کے اعصاب یا پٹھ اور مسلس وغیرہ اس انداز سے ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی اپنا کام بر وقت اور صحیح طریقے سے انجام نہ دے تو بینائی اور دیکھنے کا پورا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ دونوں آنکھوں کا بیک وقت کام کرنا اور دونوں کے مسلس اور اعصابی نظام کا بیک وقت فعال ہونا اور باریک سے باریک چیز کو دونوں آنکھوں کا دیکھنا ایک ایسا عمل ہے کہ انسان اس پر جتنا غور و فکر کرتا ہے اس کے خالق کی حمد و ثنا کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ سننے کی صلاحیت ایک اور ذریعہ ہے جس سے انسان اپنے گرد و پیش آنے والے واقعات کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے۔ سننے کا نظام تین حصوں پر مشتمل ہے، ایک بیرونی کان، ایک درمیانی اور ایک اندرونی کان کا حصہ۔ اس پورے نظام میں کان کے پردے کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ آواز اور اس کی لہریں کان کے پردے پر ایک مخصوص ارتعاش پیدا کرتی ہیں۔ یہ ارتعاشات کان کے اندرونی مخصوص اعصاب یا پٹھوں کے ذریعے دماغ تک منتقل کر دی جاتی ہیں۔ سونگھنے اور چکھنے کی صلاحیت کے نظام بھی اپنے اندر ایک عجیب دنیا سمائے ہوئے ہے۔ سونگھنے کے عمل میں بو کا احساس کرنے والے کئی قسم کے سیلز ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق ان خلیوں کی تعداد 200 سے 4 ملین تک ہے۔ چکھنے کے عمل میں بھی زبان کا کردار سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ جب انسان کوئی چیز کھاتا ہے تو زبان کے چکھنے کی اس صلاحیت کی بنا پر انسان کھانے اور پینے کی اشیاء کا مزہ چکھتا ہے اور مختلف ذائقوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اسی طرح غیر پسندیدہ ذائقے والی غذاؤں کو مسترد کر دیتا ہے۔ زبان پر موجود سیلز یا ٹیسٹ بڈس ایک مخصوص اعصابی نظام کے ذریعے انسانی ذہن کے ساتھ منسلک ہیں۔ زبان کے مختلف حصے مخصوص ذائقوں کی تشخیص دیتے ہیں۔ زبان پر موجود یہ بڈس ان ذائقوں کی تمام تفصیلات دماغ کو بھیجتے ہیں اور انسانی دماغ ان ذائقوں کو تشخیص دیتا ہے۔ سامعین، کیا آپ نے بدن پر موجود جلد کی بناوٹ پر کبھی غور کیا ہے؟ جلد کا بھی ایک انتہائی پیچیدہ نظام ہے۔ انسانی جلد میں ہزاروں سوراخ ہیں، لیکن ان سوراخوں کی بناوٹ اس قسم کی ہے کہ انسان اگر کئی گھنٹے پانی میں موجود رہے تو پھر بھی پانی بدن کے اندر داخل نہیں ہوتا۔ جلد کی ایک اہم ذمہ داری بدن کو مناسب درجہ حرارت فراہم کرنا ہے، اور یہ عمل پسینے کے ذریعے انجام پاتا ہے۔ جب انسانی بدن پر پسینہ آتا ہے تو اس سے نہ صرف جلد کا درجہ حرارت متوازن ہوتا ہے بلکہ اضافے اور فالتو مادے بھی جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ انسانی جلد کے نیچے بعض غدود ہوتے ہیں جو جلد کے نیچے چکنائی کی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں، جس سے انسانی جلد تر و تازہ اور شفاف نظر آتی ہے۔ جلد چھونے کی حس کا مرکز ہے۔ چھونے کی حس سے انسان چیزوں کی سردی، گرمی، نرمی اور ملائمت کا احساس کرتا ہے۔ انسانی پیکر میں کچھ ایسے غدود ہوتے ہیں جن میں سے ہر ایک کیمیائی کارخانے کے طور پر کام کرتے ہوئے انتہائی ظریف عمل کو انجام دیتا ہے۔ یہ غدود خون میں سیال مادے جنہیں ہارمون کہا جاتا ہے شامل کرتے ہیں۔ یہ ہارمون انسانی بدن میں نمو، خون کے دباؤ، خون میں موجود شکر کی مقدار کو کنٹرول کرنے کا اہم فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یہ ہارمون دل کی دھڑکن اور نفس پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ کیا یہ سارا نظام یعنی ہارمون کا اخراج، بدن کے مختلف نظاموں میں ان ہارمونز کی ضرورت اور رسائی، اور ہر ہارمون کا متعلقہ عضو تک پہنچنا عقل و تدبیر اور انسان کی خلقت میں علم و حکمت کی علامتیں نہیں ہیں؟ خداوند عالم کی وہ لازوال ہستی ہی ہے جو انسانی بدن کی تمام ضروریات سے آگاہ ہے۔ وہ وہی ہے جو ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایسے ذرائع پیدا کرتا ہے جو ضرورت مند کو اسی کے اپنے وجود یا اس کے قرب میں عطا کر دیتا ہے۔ ہم خداوند عالم کا ان تمام نعمتوں کے لیے شکر ادا کرتے ہیں جس کو زبان بیان کرنے سے عاجز ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں انسانی بدن کے چند اور اہم نظاموں پر گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔
یا رحیم یا رحمان، یا عادل یا دجال، یا رحیم یا رحمان، یا عادل یا دجال، یا عابد یا ستار، یا واحد یا غفار، یا عابد یا ستار، یا واحد یا غفار، یا مالک یا رزاق، تو خالق ہر خلاق، یا
سامعین، ابھی آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. یہ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج بھی ہم اسلامی جمہوریہ ایران سمیت بعض ملکوں کے اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پہلے چند اخبارات کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں. روزنامہ ایران، عدلیہ کے سربراہ اور نائب صدر کے حکم سے خوزستان میں پانی کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش تیز. روزنامہ العرب، محمود عباس کی حالت چنگاری کے انتظار میں سوکھے جنگل کی طرح، تل ابیب کو واشنگٹن کا پیغام. روزنامہ انڈیپینڈنٹ، قومی المیہ، جرمنی تباہ کن سیلاب کی زد میں. سمعین، ایران سے شائع ہونے والے اخبار ابتکار کی سرخی ہے. افغانستان کی بدامنی پڑوسیوں تک پہنچ سکتی ہے، روس کا انتباہ. اس ضمن میں اخبار نے لکھا ہے کہ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاواروف نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی بدامنی اس کے پڑوسی ملکوں تک پہنچ سکتی ہے، اور افغانستان میں حالات بڑی تیزی سے خراب ہو رہے ہیں. سرگئی لاواروف نے تاشقند میں کہا کہ حالیہ دنوں میں افغانستان میں حالات خراب ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ افغانستان سے امریکہ اور نیٹو کے جلد بازی میں کیے گئے انخلا کی وجہ سے اس ملک کے سیاسی اور فوجی حالات بے حد خراب ہو گئے ہیں. لاواروف نے کہا کہ افغانستان کی ناپائیداری اس کے پڑوسی ملکوں تک پہنچ سکتی ہے، اور ماسکو افغانستان میں تنازع کے فریقوں کے درمیان مذاکرات میں مدد کرنے پر تیار ہے، اور روس افغانستان کے بارے میں اپنے اتحادیوں سے گفتگو کر رہا ہے. انہوں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ طالبان نے ماسکو اجلاس میں یہ کہا تھا کہ وہ بین الاقوامی تنازع نہیں چاہتے، اور تاجکستان کی سرحد کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، اور نہ ہی افغانستان پر طاقت سے قبضہ کریں گے، بلکہ قبائل کے ساتھ مذاکرات سے وہ یہ کام کریں گے. سامعین، روزنامہ النہار کی سرخی ہے، عراقی تیل دو ہفتے میں لبنان پہنچے گا، کیا ہم کریں. اخبار لکھتا ہے کہ یہ بڑی طویل داستان ہے جو لبنان میں بار بار دہرائی جا رہی ہے۔ گزشتہ ایک برس سے لبنانی سخت گرمی کا سامنا کر رہے ہیں، لیکن ایندھن کی کمی کے اسباب وہی پرانے ہیں۔ وجوہات بہت ہیں مگر نتیجہ ایک ہی ہے۔ گزشتہ سال عراقی حکام سے اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ وہ لبنان کو 500,000 ٹن ایندھن فراہم کرے گا۔ اس کے لیے لبنان کی وہ کمپنیاں مذاکرات کر رہی تھیں جو لبنان کے بجلی گھروں کو ایندھن فراہم کرتی ہیں، جو اب ڈالر کی قیمت میں اضافے اور ایندھن کی کمی کی وجہ سے تقریباً بند پڑی ہیں۔ حالات، عراقی پارلیمنٹ نے بھائی چارے کی وجہ سے 500,000 کی جگہ 1,000,000 ٹن ایندھن کو منظوری دی اور لبنان کو یہ سہولت دی کہ وہ اس کی قیمت ایک سال میں، اور وہ بھی زراعتی، صنعتی اور طبی سامان کی شکل میں ادا کرے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی وعدہ کیا کہ اس فیصلے پر بہت جلد عمل کیا جائے گا، مگر عراق میں انتخابات کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہوئی، لیکن پھر سارے مراحل طے ہو گئے اور صرف اس قانون پر عمل درآمد باقی ہے۔ مگر گرمی آ کر جانے والی ہے، لبنان میں ایندھن کی کمی کی وجہ سے بجلی کا بحران ہے، مگر عراقی ایندھن ابھی تک نہیں پہنچ پایا۔ اور سامعین، اب کچھ ہندوستان اور پاکستان کے اخبارات پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ ہندوستان کے اخبار ٹائمز آف انڈیا کی سرخی ہے، ہندوستان کی دانش صدیقی کے قتل کی مذمت کی، طالبان نے لاش ریڈ کراس کے حوالے کی۔ روزنامہ قومی آواز، ہریدوار گوشت پر پابندی کے خلاف عدالت میں چیلنج، ہائی کورٹ نے حکومت سے جواب طلب کیا۔ ڈیلی پاکستان، پاکستان امریکہ سے دو طرفہ روابط جاری رکھنا چاہتا ہے، آرمی چیف۔ سمن، پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جنگ کی سرخی ہے۔ روزنامہ جنگ میں سلیم صافی کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس کا عنوان ہے افغانستان کی کھچڑی۔ اخبار لکھتا ہے کہ پاکستان بری طرح پھنس گیا، ایک تو طالبان پر اس کا وہ اثر نہیں رہا جو پہلے تھا، دوسری طرف امریکہ اور مغربی اتحادی اپنی ناکامی یا پھر خانہ جنگی کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے جا رہے ہیں۔ ادھر افغان حکومت امریکہ کی بے وفائی کے تذکرے کی ہمت یا اپنی ناکامیوں کے اعتراف کے بجائے سب الزام پاکستان کو دے رہی ہے۔ پاکستان، روس، ایران اور چین اس الجھن کا شکار ہوئے ہیں کہ وہ اس مرحلے پر طالبان کو ناراض کرنے کا رسک لیں یا پھر ان کی ضد کے آگے سلنڈر کر دیں۔ ایک اور چیلنج یہ ہے کہ سوویت یونین کی طرح امریکہ لا تعلق نہیں ہوگا، بلکہ کچھ فاصلے پر اس کے 20 سے زائد فوجی اڈے موجود ہیں۔ وہ فوج نکال کر بھی خطے کے مینجمنٹ کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ اب اس کا بنیادی ہدف چین ہے، وہ افغانستان سے فوج کو نکال کر اسے چین اور روس کے لیے درد سر بنانا چاہے گا۔ اخبار راشٹریہ سہارا کی سرخی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو بم سے اڑانے کی دھمکی دینے والے سادھو گرفتار کیوں نہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ آل انڈیا مسلم مجلس کے قومی صدر پرویز پروفیسر ڈاکٹر بصیر احمد خان نے ATS کے ذریعے گرفتار مسلم نوجوانوں پر بم بنانے کے الزامات عائد کرنے کے بارے میں کہا ہے کہ اس سلسلے میں عدالت جلد فیصلہ کرے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام ایرانی فن تعمیر۔ میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ رات کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام درخشاں ستارے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام ایرانی فن تعمیر۔
عزیز سامعین، پروگرام درخشاں ستارے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں بیان کیا تھا کہ 11ویں صدی ہجری میں شیعہ علماء کی توجہ علم فلسفہ پر بہت زیادہ رہی، اور یہ مسئلہ بہت سی چیزوں من جملہ ایران میں صفوی دور حکومت میں شیعہ علماء کی آزادی نیز اہل مغرب کی طرف سے دینی عقائد پر ہونے والے اعتراضات کے مدلل جواب دینے کا بہترین موقع تھا۔ اسی طرح ہم نے گزشتہ پروگرام میں عظیم عالم دین اور بزرگ فلسفی علامہ میر داماد علیہ رحمہ کی جد و جہد سے اسلامی فلسفے میں ہونے والی پیش رفت و ترقی کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور آج کے پروگرام میں ہم عالم اسلام کے عظیم فلسفی صدر الدین محمد بن ابراہیم شیرازی، معروف ملا صدرہ شیرازی سے آپ کو روشناس کرائیں گے۔
سامعین، صدر الدین محمد شیرازی سن 979 ہجری قمری کو ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے۔ ایران کا یہ مشہور شہر بے شمار علمی اور ثقافتی شخصیتوں کا محل پیدائش رہا ہے۔ آپ کے والد ماجد اس علاقے کی بہت ہی مشہور و معروف شخصیت تھے، لیکن بے حساب مال و ثروت رکھنے کے باوجود نعمت اولاد سے محروم تھے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ اگر میرے یہاں لڑکا پیدا ہوا تو میں اپنے مال و دولت کا کچھ حصہ علم و دانش کی نشر و اشاعت اور فقراء و مساکین سے مخصوص کر دوں گا۔ آپ کی دعا مستجاب ہو گئی اور آپ کے یہاں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ آپ نے اپنے بیٹے کا نام پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ محمد رکھا۔ محمد نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد اور خصوصی اساتذہ سے حاصل کی، اور اسی زمانے میں آپ کی ذہانت و عقل تمام اساتذہ کے لیے واضح و آشکار ہو گئی۔
صدر الدین محمد ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ قزوین چلے گئے۔ قزوین اس زمانے میں صفویوں کا دارالحکومت اور علم و دانش کا مرکز شمار ہوتا تھا، جس میں شیخ بہائی اور میر داماد جیسی بزرگ علمی شخصیتیں مسند تدریس پر جلوہ افروز تھیں۔ صدر الدین محمد نے ایسے عظیم اساتذہ کی سرپرستی میں اپنی تعلیمی سفر کو جاری رکھا اور اجتہاد کے منصب پر فائز ہوئے، اور سیاسی و اجتماعی حالات کی بنا پر کچھ ہی دنوں بعد شیخ بہائی، میر داماد اور قزوین کے دوسرے بزرگ علماء نے اصفہان ہجرت کی۔ ملا صدرہ بھی، کہ جنہوں نے ابھی جوانی کی دہلیز پر ہی قدم رکھا تھا، مزید علمی استفادے کے لیے ان کے ہمراہ اصفہان آ گئے۔ ان علماء عالم کی آمد کی وجہ سے اصفہان ایران کے بہت بڑے علمی مرکز میں تبدیل ہو گیا، جو پورے عالم اسلام کے بزرگ و معتبر علماء کا مرکز تدریس اور علمی مرکز شمار ہوتا تھا۔ شاہ عباس صفوی چونکہ علم و دانش سے بہت زیادہ دلچسپی رکھتا تھا اور علماء عالم کے احترام کا بہت زیادہ قائل تھا، لہذا انہی اسباب کی بنا پر علماء شیعہ تمام اسلامی ملکوں سے زیادہ ایران میں سکون و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، اور شیعہ علوم کی ترقی و پیش رفت میں نہایت ہی اہم کردار ادا کیا اور شیعوں کے لیے بہترین وسائل علمی فراہم کیا۔
حکیم ملا صدرہ ایک ماہر و کامل استاد کی حیثیت سے اصفہان کے علمی مدارس میں درس و تدریس جیسے عظیم فرائض کی ادائیگی میں مشغول رہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد فقہی اور فلسفی مسائل میں مختلف نظریات رکھنے کی وجہ سے دوسرے علماء کی جانب سے مورد لعن و طعن اور سخت اعتراضات سے دوچار ہو گئے، اور ان پر دین میں بدعت پیدا کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ جب ملا صدرہ نے یہ احساس کیا کہ ایسے حالات میں اب علمی حقائق کا بیان کرنا ممکن نہیں ہے، تو اصفہان سے ہجرت کر کے قم چلے گئے۔ شہر قم المقدس چونکہ حرم مطہر حضرت فاطمہ معصومہ بنت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا میزبان ہے، لہٰذا ہمیشہ علماء تشیع کو احترام کی نظر سے دیکھتا ہے۔ حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے مقام و عظمت کے بارے میں بے شمار حدیثیں نقل ہوئی ہیں، جس کے مطابق حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بعد علم و تقویٰ میں اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں، اور قیامت کے دن شیعوں کی شفاعت کریں گی۔ ملا صدرہ کی اگرچہ علماء کے درمیان کوئی حیثیت نہ تھی، لیکن مہجور ہو گئے تھے، اس کے باوجود آپ نے کریمہ اہل بیت سلام اللہ علیہ کے حرم کو ترک نہیں کیا، بلکہ قم کے ایک دیہات کا حق میں سکونت پذیر ہو گئے۔ تاکہ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ کے جوار اور سایہ عاطفت میں رہ کر خود سازی اور سیر و سلوک کی راہ پر گامزن رہیں۔
ملا صدرہ نے قم المقدسہ کے کہک نامی دیہات میں ایک قول کی بنیاد پر تقریباً 7 برس اور دوسرے قول کی بنا پر تقریباً 15 برسوں تک زندگی کے شب و روز بسر کیے۔ چونکہ اس عالم جلیل و نبیل نے مدرسے اور حوض علمیہ میں درس و تدریس جیسے عظیم فرائض اور تحقیق و تعلیم جیسی عظیم ذمہ داریوں سے دور رہنے کی وجہ سے نہایت ہی سخت رنج و علم برداشت کیا اور اپنی اس تنہائی کو بہترین و بے مثال موقع شمار کیا اور خود سازی اور کمال کے اعلیٰ مراحل طے کرنے کے لیے ایک ایک لمحات کو بروئے کار لاتے رہے۔ صدر المطلحین نے اس دوران پروردگار عالم کی خوب عبادتیں کیں اور اپنے نفس کو طیب و طاہر بنایا۔ ملا صدرہ شیرازی کی ان محنتوں اور روح کی طہارت و پاکیزگیوں نے انہیں ایک بزرگ عارف و کامل انسان میں تبدیل کر دیا اور قدرت عقل کے ذریعے دنیا کی جن حقیقتوں کا ادراک کیا تھا اسے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے تھے۔ ملا صدرہ علم و عرفان میں اعلیٰ مراحل پر فائز ہونے کی وجہ خداوند عالم کی بارگاہ میں گریہ و زاری اور عبادت و راز و نیاز کو قرار دیتے ہوئے اس بارے میں تحریر کرتے ہیں، بالآخر انتھک کوششوں اور کثرت سے عبادت و ریاضت کے اثر سے میرا پورا وجود نور الہی سے منور ہو گیا اور میرا دل شعلہ شہود سے مشتعل ہو گیا اور انوار ملکوت اس پر اضافہ ہو گیا اور باطنی اثار و رموز جبروت اس پر آشکار ہو گیا اور اسی کے پرتوں میں مجھے بہت سے ایسے اسرار و رموز سے آگاہی ہوئی جس کے بارے میں پہلے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور میرے سامنے ایسے رمز آشکار ہوئے جسے میں نے دلیلوں سے نہیں حاصل کیا تھا اور میں نے جن اسرار الہی اور حقائق ربوت کو عقل و برہان کے ذریعے سمجھا اور در کیا تھا اسے مشاہدے کے ذریعے اور بھی نمایاں پایا۔ یہی وہ منزل تھی جہاں میری عقل کو سکون میسر ہوا جس پر روزانہ صبح و شام اور رات و دن انوار حق کے جھونکے لہراتے رہے اور اس طرح حق سے قریب ہوئے کہ ہمیشہ اس کے ساتھ مناجات کرنے لگے۔
ملا صدر الدین شیرازی کی زندگی 3 واضح ادوار میں منقسم ہے۔ پہلا دور شیراز اور اصفہان میں حصول تعلیم کا ہے، دوسرا دور کاہک کی پرسکون زندگی پر مشتمل ہے، اور گوشہ نشینی کا زمانہ گزر جانے کے بعد ملا صدرہ کی زندگی کا 3را دور شروع ہوا۔ اس حکیم فرزانہ نے خود سازی کا طویل زمانہ گزارنے کے بعد کتابوں کی تالیف و تصنیف کا بیڑا اٹھایا اور اپنی اہم یادگار کے عنوان سے کتاب اسفار تالیف کی۔ آپ نے اتنی اہم کتاب لکھ کر جدید فلسفی نظام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ جو حکمت متعالیہ کے نام سے مشہور ہوا، اور اس زمانے سے عصر حاضر تک اسلام کا قوی ترین اور سب سے حمایت سے سرشار فلسفی نظام شمار ہوتا ہے۔ حکمت متعالیہ کی 2 خصوصیتیں ہیں، ایک عرفانی نقطۂ نظر ہے اور دوسری اس نظام فلسفی کا عقل و وحی سے سازگار ہونا ہے۔ ملا صدرہ سے پہلے دوسرے بزرگ فلاسفہ جیسے ابن سینا، سہروردی اور میر داماد نے بھی بہت سعی و کوشش کی تھی کہ ایک ایسا فلسفی نظام پیش کیا جائے جو دین اسلام کے نظام سے مطابقت رکھتا ہو، کیونکہ یہ لوگ اسی عقیدے پر قائم تھے کہ جو دین عقل سے تعارض نہیں رکھتا، لہذا عقل سلیم سے حاصل ہونے والی معلومات کے جو وحی کے ذریعے انسانوں تک پہنچی ہیں ضرور منطبق ہو۔ ان تمام حکماء اور فلاسفہ کو یہ توفیق نصیب ہوئی اور ان لوگوں نے اس عظیم مقصد کی طرف قدم بھی بڑھائے، لیکن یہ عظیم کارنامہ ملا صدرہ کے ہاتھوں پائے تکمیل کو پہنچا اور انہوں نے جو فلسفی نظام مقرر کیا وہ 300 سال گزر جانے کے باوجود آج تک اپنا ثانی نہیں پیدا کر سکا۔
ملا صدرہ نے حکمت متعالیہ میں فلسفی مسائل کو عقلی اور نقلی روشوں یعنی تعلیمات وحی اور عرفانی کشف و شہود سے استفادہ کر کے اس کی توضیح و تشریح بیان کی۔ حکمت متعالیہ سے مراد وہ علم و آگاہی ہے جو حکمت الہی کے خزانوں کے اسرار و رموز پر مشتمل اور عقل و خرد سے بلند و بالا ہے۔ اس حکیم فرزانہ نے گزشتہ فلسفوں کے علاوہ قرآن کریم کو بھی حکمت متعالیہ کے منابع کے عنوان سے خاص توجہ کا مرکز قرار دیا، جس کی روش قرآنی معرفت، عرفان اور عقل سے مرکب ہے۔ صدر المطلحین نے اپنی اہم ترین فلسفی کتاب حکمت مطالعہ در سفرہائے چہارگانہ عقلی میں اس نظام فلسفی کے اصول اور مبانی کو بہترین انداز سے بیان کیا ہے۔
تقریباً سن 1040 ہجری قمری میں ملا صدرہ اپنے شہر شیراز واپس آ گئے۔ فارس کے حاکم نے ان کے آبائی وطن شیراز میں ایک درسگاہ قائم کی تھی اور ملا صدرہ کو وطن آ کر خدمات علمی انجام دینے کی دعوت دی تھی۔ ملا صدرہ نے اس دعوت کو قبول کر لیا اور فلسفہ، تفسیر اور حدیث کا درس دینے لگے اور شیراز میں رونق مجلس علم و دانش بن گئے۔ ملا صدرہ نے بہترین اور لائق شاگردوں کی تربیت کی اور انہیں زیور علم سے آراستہ کیا۔ گزشتہ زمانے کی طرح دوبارہ شیراز میں لوگ انہیں برا بھلا کہنے لگے اور ان سے بدترین اخلاق سے پیش آنے لگے، مگر اس مرتبہ صدر المطلحین ایک کامل و معتبر حکیم و فلسفی کے عنوان سے ابھرے تھے اور پہلے سے زیادہ مستحکم ارادہ کر چکے تھے کہ ان کے دباؤ کے مقابلے میں ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور اپنے مکتب نظام فلسفی سے لوگوں کو متعارف کرا کر اس کو عام کریں گے۔ اس وقت وہ ایک نوجوان دانشور ہی نہیں تھے بلکہ مسلم عارف و کامل استاد ہو گئے تھے اور دشمنوں اور حاسدوں میں اتنی جرات پیدا نہ ہو سکی کہ وہ میدان درس و بحث سے انہیں آسانی کے ساتھ نکال باہر کرتے، اور اس طرح ملا صدرہ حکمت مطالعہ کے ستون کو مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر ایسے ایسے شاگردوں کی تربیت کی جنہوں نے اس مکتب فلسفی کی ترویج و اشاعت میں شایہ نشان اور بھرپور طرح سے مدد کی۔ ملا محسن فیض کاشانی اور فیاض لاہیجی جیسی عظیم المرتبہ شخصیتیں صدر المطلحین کے اہم اور بڑے شاگردوں میں شمار ہوتی ہیں۔
ملا صدرہ علیہ الرحمہ نے 50 سے زائد کتابیں بطور یادگار چھوڑی ہیں، جن میں سب سے اہم اور مشہور ترین کتاب اسفار ہے کہ جس کا ہم نے ابھی ابھی تذکرہ کیا ہے۔ اس حکیم و فلسفی بزرگ عالم دین نے متعدد فلسفی آثار کے علاوہ قرآن کریم کی تفسیر اور اصول کافی کی شرح جیسے میدان میں بھی بہترین آثار چھوڑے ہیں۔ انہوں نے کتابوں کی تالیف و تصنیف کے علاوہ نامور اور عظیم دانشور شاگردوں کی بھی تربیت کر کے عالم تشیعوں میں علم دین کی ترقی و پیش رفت کے حوالے سے بہت بڑی خدمتیں انجام دی ہیں۔ ملا صدرہ نے اپنے بعد علم دین کی ترقی و پیش رفت کے لیے جو سب سے اہم یادگار اولاد کی شکل میں چھوڑا ہے، ان کی تعداد 6 ہے اور ان میں سے ہر ایک علمی میدان میں سر فہرست اور اپنے زمانے میں بزرگ محقق و دانشور اور زعیم کے عنوان سے شمار ہوتا ہے۔
حکیم ملا صدرہ اپنی پوری زندگی یعنی 71 برسوں میں 7 مرتبہ پاپیادہ حج سے مشرف ہوئے۔ حالانکہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بے شمار بلکہ تمام امکانات کے باوجود حج کا سفر سخت ترین سفر شمار ہوتا ہے، پس غور کریں کہ آج سے 300 سال قبل کے جب حجاج کرام گھوڑوں، گدوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر تپتے ہوئے بے آب و گیا بیابانوں اور صحراؤں سے قافلے کی شکل میں گزرتے تھے، تو یہ سفر خود بے شمار رنج و مصیبتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہوتے تھے، لیکن ملا صدرہ نے بزرگان دین کی سنت حسنہ اور تاکید کی بنیاد پر 7 مرتبہ ایسے سفر کو پاپیادہ انجام دیا۔ ملا صدرہ نے خانہ خدا کی زیارت کے لیے اپنا 7واں سفر 71 سال کی عمر میں انجام دیا اور یہی سفر تھا جس میں ان کی عمر کا بابرکت پیمانہ لبریز ہو گیا اور انہوں نے دنیا فانی سے ملک بقا کی جانب رخت سفر باندھ لیا۔ اہل تشیع کے اس عظیم عارف و فلسفی کے جنازے کو نجف اشرف منتقل کیا گیا اور ایوان علماء یعنی مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام کے حرم مطہر کے بائیں طرف صحن مبارک میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سپرد خاک کر دیا گیا۔ سلام ہو ان ناشران علوم اہل بیت علیہم السلام پر۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی فن تعمیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے. اب باز سید اور مریم زہرا کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ایران میں مختلف قسم کی عمارتوں جیسے بازار، مسجد، محل، قلعہ، کاروان سرا، پل اور ایرانی حماموں کے فن تعمیر کے بارے میں بتائیں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا.
ایران میں بہت سی ایسی عمارتیں موجود ہیں جو ایرانی فن تعمیر کی بنیاد پر تعمیر کی گئی ہیں. ان میں سے بعض کی ثقافتی ورثے کی حیثیت سے حفاظت کی جا رہی ہے اور محفوظ کر دیا گیا ہے، اور بعض کو اب بھی ان کے روایتی کاموں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. تاریخی بازار ان جملہ عمارتوں میں ہیں جن میں اب بھی بہت سے شہروں میں خرید و فروخت اور تجارتی لین دین انجام دیا جاتا ہے، اور ان عمارتوں نے کافی حد تک اپنی قدیم شکل کو محفوظ رکھا ہے. لغت معین میں بازار بے عنوان وازار کھانے پینے اور دیگر اشیاء کی خرید و فروخت کی جگہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے. اسی طرح لغت دہخدا میں پہلوی زبان میں بازار خرید و فروخت کی جگہ کو کہا جاتا ہے، اور فرانسیسیوں اور پرتگالیوں نے اس کلمے کو ایران سے حاصل کیا ہے. زمانہ قدیم میں بازار دو قطاروں میں بنی ہوئی متعدد دکانوں کو کہا جاتا تھا جو ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوا کرتی تھی، اور معمولاً ان دونوں قطاروں کی دکانوں پر ایک چھت ہوتی تھی جس سے دونوں قطاروں کی دکانیں ایک چھت کے نیچے آ جاتی تھیں. بعض مصنفین و مؤلفین نے اسے خرید و فروخت کا میدان یا کوئے سوداگران یعنی تاجروں کی گلی بھی کہا ہے.
ایرانی بازار اپنی خصوصیات کی بنا پر ہمیشہ دنیا کے زبان زد عام رہے ہیں اور داستانوں اور افسانوں کی زینت رہے. بہت سے مصنفین اور سیاحوں نے جب ایران کا تذکرہ کیا ہے تو ایرانی بازاروں کا ذکر ضرور کیا ہے. ایرانی تاجروں اور پیشہوروں کی صداقت و سچائی، دیانتکاری اور اخلاص عمل انہیں ایک دوسرے کے قریب ہی دکان لینے پر مجبور کرتا تھا، اور ہر پیشہ و ہنر سے تعلق رکھنے والا تاجر اور صنعتکار اپنے ہی پیشے اور صنعت سے متعلق بازار کا انتخاب کرتا تھا. وہ در حقیقت خریدار کو یہ موقع فراہم کرتے تھے کہ وہ کسی ایک جیسی چیز کے مختلف نمونے دیکھ کر ان کا موازنہ کریں اور پھر اپنی مرضی کے مطابق انتخاب اور خریداری کریں. ایران کے بازار اسی بنیاد پر تشکیل پائے، اور وہ حکومتی اور مذہبی اداروں، شہری اور دیہی سڑکوں اور میدانوں یعنی اسکوائر کے کنارے اور اطراف میں تعمیر کیے گئے، اور اس کے آس پاس ہی لوگوں کے مکانات بھی تعمیر ہوتے گئے. اگر ہم اس کی مختلف تاریخ اور روایات کی جانب رجوع کریں تو دیکھیں گے کہ اقتصادی مسائل ان جملہ اہم موضوعات میں سے ہیں جن پر مورخین نے توجہ دی ہے اور ان میں آنے والی تبدیلیوں کے مختلف مرحلوں کو بیان کیا ہے. بازار ایک اقتصادی و معاشی مسئلے کی حیثیت رکھتا ہے کہ جو زیادہ تر پیداوار کی روش سے متعلق رہا ہے. ایران سمیت ایشیا میں پیداوار کی روش شہری، دیہی، قبائلی ڈھانچے کی بنیاد پر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی رہی ہے. مثلاً شہروں کے بازار اس طرح بنائے جاتے کہ شہری عوام کے ساتھ ہی دیہی لوگوں کی ضروریات بھی پوری ہو سکیں. ان بازاروں میں دیہی عوام اپنی پیداوار اور محصولات کو شہروں میں بیچتے تھے اور اس کے عوض اپنی ضرورت کے سامان خریدتے تھے.
تپہ راغا نامی مقام پر واقع دشت قزوین کے گڑھوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علاقہ عیسوی صدی کے ماقبل پانچویں اور چھٹے ہزارے میں انسانی تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا ہے. ثبوت و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے بہت سے زرعی محصولات کے حامل تھے، اور میٹلز اور مٹی کے برتن بنانے میں بھی مہارت رکھتے تھے، جس کا ثبوت ان کے ہاتھوں سے بنی ہوئی اشیاء کا ملنا ہے. شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو مرکزی بازار میں فروخت کرتے تھے. اس کا ایک دلچسپ نمونہ کاشان کے سلک ٹیلے پر ملا ہے. اس تاریخی ٹیلے کی کھدائی میں سمندری حلزون اور سی پی کے کافی ٹکڑے ملے ہیں جو سینکڑوں کلومیٹر دور واقع خلیج فارس کے ساحلوں سے متعلق ہے. ان علاقوں سے ملنے والی چھوٹی چھوٹی صدف سے تیار شدہ ہار اس قدیم علاقے کے بازاروں میں تجارت اور خرید و فروخت رائج ہونے کا پتہ دیتے ہیں. بہت سے ماہرین آثار قدیمہ نے انہی چیزوں کی بنیاد پر اس دور کے اقتصاد و تجارت میں سماجی حالات کی نشاندہی کی ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ضروری نہیں کہ شہروں کے وجود میں آنے سے بازار بھی وجود میں آ جائے، بلکہ انسانی معاشروں کے وجود میں آنے سے لین دین و تجارت جنم لیتی ہے. ان کی نظر میں بازار کا رشتہ زیادہ تر تجارتی راستوں سے ہے.
ان ثبوتوں و شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ بازار ایرانی عوام کی زندگی میں رہائش کی سب سے بڑی علامت سمجھے جاتے رہے ہیں۔ بازار ایرانی شہروں کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوا کرتے تھے کہ جن میں شہر ثقافتی، سماجی اور اقتصادی زندگی کی رگ حیات کی حیثیت رکھتے تھے۔ بازار شہر کے اصلی دروازوں کو ایک دوسرے سے متصل کرتے، اسی طرح مستقل بازار شہر کے اندر داخل ہونے کا اصلی ترین راستہ ہوا کرتے تھے، جو شہر کے دروازے سے شروع ہوتے اور شہر کے مرکزی حصے پر ختم ہو جاتے۔ بازار پیداواری یونٹ، تجارتی یونٹ اور سروسز فراہم کرنے کے مقامات، خریداروں کے گزرنے اور ہر حصے کو ایک دوسرے سے الگ کرنے کی جگہ، بازار میں متعدد جگہوں پر عوام کے اکٹھا ہونے کے لیے مسجد اور چائے خانے جیسی جگہوں پر مشتمل ہوتے تھے۔ ان عناصر سے استفادہ خریداروں کو سہولیات اور سروسز فراہم کرنے اور انہیں آرام پہنچانے میں مؤثر واقع ہوتا۔ مثال کے طور پر ہر راستہ ایک قسم کے سامان کے لیے مختص تھا اور خاص قسم کے محصولات کا قیمت و کیفیت کے لحاظ سے موازنے کا امکان فراہم کرتا تھا، اور یوں عوام بازار کے مختلف حصوں میں سرگرداں پریشان نہیں ہوتے تھے۔
ایران کے روایتی و قدیم بازار ہمیشہ شہری اور دیہی علاقوں سے متصل ہوتے، اور مسجد، حمام اور مدرسہ وغیرہ جیسے مقامات بھی بازار سے قریب ہوتے تھے، لیکن عصر حاضر میں نئی تبدیلیوں کے بعد بازاروں کا فن تعمیر بھی کسی حد تک تبدیل ہوا ہے۔ مثال کے طور پر سڑکیں اور موٹر سائیکلوں کے لیے الگ الگ راستوں یا میٹروں جیسے نقل و حمل کے ذرائع نے بازار کے ڈھانچے کو تبدیل کر دیا ہے، کیونکہ شہریوں کی رہائش گاہوں میں مختلف تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں اور دیگر شہری مقامات سے اس سماجی مقام کے رابطے کی تشکیل تبدیل ہو گئی ہے۔
ماضی میں بازاروں کا طول یا لمبائی معین نہیں ہوا کرتی تھی، بلکہ شہر کی وسعت اور بازار کی رونق کے لحاظ سے مختلف ہوا کرتی تھی۔ چھوٹے اور متوسط شہروں کے اصلی راستوں کی لمبائی تقریباً چند سو کلومیٹر اور بڑے شہروں کے راستوں کی لمبائی ایک کلومیٹر سے بھی زیادہ ہوتی۔ بازاروں کا عرض یا چوڑائی 5 سے 10 میٹر کے اندر ہوتی۔ بازاروں کی عمارتوں کی تعمیر میں اعلیٰ فن تعمیر اور بہترین میٹیریل استعمال ہوتے تھے۔ ستون اور دیواریں اکثر پتھر اور اینٹ کے ہوتے تھے، اور چھتوں کے پلاسٹر کے لیے اینٹوں اور چونے کا استعمال کیا جاتا تھا، جو اس کی اونچائی کو بھی بڑھا دیتے اور گنبد کے راستے روشنی اور ہوا کا راستہ بھی ہموار ہو جاتا۔ بازاروں کی چھت اکثر گھاس پھوس سے ڈھکی جاتی تھیں، کیونکہ گھاس پھوس گرمی اور سردی سے بھی بچاتی ہیں اور رطوبت بھی روکتی تھیں۔ زمانے قدیم میں بازاروں کے فرش مٹی کے ہوتے تھے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اچھی طرح بیٹھ جاتے اور مضبوط ہو جاتے۔ البتہ بتدریج بازاروں اور دکانوں کے فرش کے لیے پتھر اور اینٹ بھی استعمال ہونے لگی۔
شہر کے اصلی اسکوائر کے کنارے واقع بازاروں کے اندر داخل ہونے کا اصلی راستہ اسکوائر ہی کی طرف سے ہوتا تھا، اور معمولاً اس کا مین گیٹ کافی دلچسپ ہوتا تھا۔ ان صدر دروازوں کا فن تعمیر ایران کی دیگر تاریخی عمارتوں کے فن تعمیر سے موازنے کے قابل ہے۔ اکثر صدر دروازوں کی تزئین اور فنیشنگ اینٹوں، ٹائلز، کتبوں اور طاق سازی کے ذریعے انجام پاتی تھی۔ اس طرح کے صدر دروازوں کا نمونہ تہران کے بازار بزرگ میں بھی موجود ہے، جس کی خوبصورت انٹری اور فن تعمیر اب بھی دیکھنے والوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرتی ہے۔ بازار میں جانے کا اصلی راستہ اسی صدر دروازے سے نکلا ہے۔ اس سے نکلے ہوئے راستے اور رہ گزر کی چوڑائی 4 سے 6 میٹر ہے، جس پر نہایت خوبصورتی سے طاق اور گنبد بنے ہوئے ہیں۔ اس کے دونوں طرف خاص نظم و ترتیب سے دکانیں بنی ہوئی ہیں۔ یہ جگہیں اپنی فعالیت کی نوعیت کے پیش نظر مختلف طول و عرض اور نقشوں سے بنی ہوئی ہیں۔ دکانوں کے نیچے تہخانے، گودام اور اوپر بالکنیاں بنی ہوئی ہیں۔ ان کی چھتیں اور دروازے زیادہ تر لکڑی کے بنے ہوئے ہیں، کہ جن کے دروازے حالیہ عشروں میں تبدیل کر دیے گئے ہیں، جو کسی حد تک ایک ہی شکل کے ہیں۔ ان دکانوں کے اندر روشن دانوں کے ذریعے روشنی پہنچائی گئی ہے۔
اور سامن، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔